بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. ہماری جو اصل کتاب تھی اکمال الشیم، اس میں سب سے پہلی بات یہی بیان کی گئی ہے، علم کا بیان. اور علم کے بیان میں سب سے پہلی چیز، کتاب کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس ملفوظ سے ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ اصل جو انہوں نے ارشادات جو فرمائے تھے، جو اصل ترتیب تھی کتاب کی، وہ یہ تھی الحکم العطائیہ. بعد میں پھر اس کو عنوانات کے لحاظ سے مرتب کیا گیا کہ ایک عنوان کے متعلق بات ایک جگہ پر، دوسرے عنوان سے متعلق دوسری جگہ پر، تو وہ پھر تبیب الحکم اس کا نام رکھا گیا تھا. تو وہ جو تبیب الحکم ہے، اس کے لحاظ سے یہ سب سے پہلا کتاب کی پہلی بات ہے جو عام طور پہ اکمال الشیم میں بیان کی جاتی ہے. فرماتے ہیں العلم النافع، علم نافع وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ علم عام طور پر لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم معلومات کو کہتے ہیں، جس کی معلومات میں اضافہ ہے اس کے علم میں اضافہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، اور حقیقت یہی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ایک بغیر سند کے، جیسے امام بخاری کی عادت ہے، اس کو نقل فرمایا ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم وہ ہوتا ہے جو انسان، علم نافع اور شرعاً معتبر علم، نافع علم وہ ہوتا ہے جو انسان کسی سے سیکھے، جو کسی سے سیکھ کر حاصل کیا جائے. اس زمانے میں تو تقریباً یہی طریقہ ہوتا تھا، کتابوں کا سلسلہ کم تھا، اگرچہ تھیں لیکن کچھ بہت زیادہ دستور کتابوں کا نہیں تھا. لیکن بعد میں یہ سلسلہ بہت زیادہ واضح ہوا کہ اچھا، ایک شخص ہے جو صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر آگے سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھانے لگ جاتا ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور بہت سو نے اس کو اپنے فخریہ انداز میں بیان کیا کہ ہمیں کسی سے شرف تلمذ حاصل نہیں ہے، ہم نے کسی سے باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، یہ ہمارے مطالعہ ہے، تو ہمارے مطالعے کے نتیجے میں اب ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، ہم نے مطالعے کے نتیجے میں جو اصل تحقیق تھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. علمی اپنے آپ کو کہنا، کتابی اپنے آپ کو کہنا، یہ آج کل کی اصطلاحات بن گئی ہیں. حالانکہ بس وہی لوگوں کو، یعنی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھو واقعی اس نے تو یعنی بس علم اور کتاب اور ان چیزوں سے واسطہ رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، ارشاد کے لحاظ سے، انما العلم بالتعلم، علم تو معتبر وہ ہے جو کسی سے سیکھ کر حاصل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں سے انسان کو معلومات تو مل جاتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت، اس کی نورانیت، جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خصوصیت دی، ایک تو احادیث کی حفاظت کے لحاظ سے کہ کس نے بیان کیا، اس کا درجہ کیا تھا، اس کو کس نے بتایا، اس کا درجہ کیا تھا، اور بڑی بڑی قربانیاں جو ان حضرات نے پیش کی ہیں، یہ کتابیں ہم تک جو محفوظ ہوئیں، جو علم ہم تک محفوظ ہوا، اگر وہ صرف کتابی حد تک ہوتا تو آسان تھا، لیکن یہ اصل کے لحاظ سے بہت محنت کر کے ایک ایک چیز حاصل کی گئی. ایک حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہیں، مدینہ منورہ سے ایک شخص جو حدیث سنتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اصل نقل کرنے والے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فی الحال دمشق میں ہیں. وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اصل مرکز ہے، وہاں سے چلتے ہیں دمشق جاتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آ کر کہتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کے ناقل ہیں، تو میں اس سند کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ معلومات تھی آج کل کی اصطلاح میں، وہ معلومات تھی، وہ حدیث معلوم تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں وہ چونکہ کسی واسطے سے ہے، تو میں براہ راست وہ جو اصل جو تھا وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں مدینۃ الرسول سے آپ کے پاس صرف اس غرض سے آیا ہوں. حالانکہ وہاں تو تجارت کی جگہ تھی اور عرب کے لوگ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، لیکن نہیں، میں صرف اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, ایک حدیث جو میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حاصل کی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے جنہوں نے اس کو سمجھا تھا انما العلم بالتعلم, کہ علم وہ ہوتا ہے جو کسی سے سیکھ کر حاصل کیا جائے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کہ حدیث بیان کرے وہ عجیب ان کو بھی تعجب ہوا اور خوش بھی ہوئے کہ اچھا اس وجہ سے آئے ہو, تو پہلے میں تمہیں فضیلت بیان کر دوں, ایک اور حدیث سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, وہ طویل حدیث بیان فرمائی. یہ ہے علم جس کی حفاظت کی ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کے دور سے جس کا سلسلہ رہا ہے, یہ علم نافع ہے. یہ صرف وہی کتابی اور علمی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے, انسان کے علوم میں معلومات میں اضافہ ہو مطالعے کے ذریعے سے, لیکن بنیاد جو ہے وہ سند متصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو سلسلہ متصل ہے اس سلسلے کے ساتھ انسان جڑا ہو. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل معلومات جو بنیادی ہیں وہ تعلیم وہ جو علوم ہیں اس کی اصل سب کی آ جاتی ہے, اس کے بعد انسان جس فن میں لگنا چاہے مزید مطالعہ کر لے, تفسیر سے زیادہ تعلق ہے اس کا مزید مطالعہ کر لے اور حدیث کا, اس لیے کہ بنیاد وہ سمجھ چکا ہے اور بنیاد کے ساتھ مزاج سمجھ چکا ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو معلومات مل جاتی ہیں, وہ نور اور وہ جو مزاج وہ انسان کو آمنے سامنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اور یہی اسلاف کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. تو یہ فرماتے ہیں العلم النافع, علم نافع وہ ہے کہ جس میں اتنی نورانیت ہو, ایسا نور ہو کہ هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه, کہ سینے میں اس کی نور کی شعائیں پھیل جائیں, دل میں اس کی وجہ سے نورانیت آ جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے لیکن اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں, اس کی علامات ہوتی ہیں. اور وہ انکشف به عن القلب قناعه, اور ظلمت کے پردے وہاں سے ہٹ جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے, طلبہ میں تو بہت معروف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حالانکہ وہ اپنے لحاظ سے فرماتے ہوں گے, ہمارے لحاظ سے تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ یاد نہیں رہتا تھا. ہم تو کتنی کتابیں, ہر ایک کا حال مختلف ہوتا ہے, لیکن کتنی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اچھا شاید کہیں پڑھا تھا, شاید کہیں پڑھا تھا, اور کبھی کبھی تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پڑھا تھا, بلکہ کبھی لکھا بھی ہوتا ہے ایک عرصے کے بعد, اچھا یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے لکھا بھی ہے. یہ ہمارے حافظے تو اس طرح ہیں, لیکن ان حضرات کے حافظے جو ہوتے تھے وہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے وہ سوچتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں میرا حافظہ کمزور تھا, حافظہ میرا کمزور تھا, یاد نہیں رہتا تھا, تو اپنے استاد وقیع کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن یاد نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ حافظے اس زمانے کے ہوتے ہی عجیب تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کیسے تھے, لکھنے کا تو سلسلہ تھا نہیں, جو تھا وہ حافظے سے تھا. اور ایک مرتبہ طویل طویل حدیثیں جو ہم تک منقول ہیں وہ کیسے ہیں, ایک مرتبہ سنی اور یاد ہو گئی, بس ایک مرتبہ سنی اور یاد ہو گئی, اور ہم 10 مرتبہ بھی اس کتاب کو پڑھ لیں یاد نہیں ہوتی, وہ ہمیں باقاعدہ حفظ کرنا پڑتا ہے, یاد کرنا پڑتا ہے. کہاں سے کہاں باتیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کا دور تھا, طالب علم کا دور تھا ان کا, اور وہ کسی جگہ کوئی مناظر آگے مناظرہ کرنے کے لیے, اصل کوئی اہل یعنی کوئی اہل باطل اس اعتبار سے نہیں تھے, اس سے کہ اس زمانے میں تو بہت سے غیر مسلموں کے بھی ہوا کرتے تھے, یہ کوئی تھے جو حنفیہ پر اعتراض کرتے تھے اور غیر مخلط تھے, وہ آگے مناظرہ کرنے کے لیے. ہمارے علماء میں جو مناظرے کے لیے جانے والے تھے ان کو پہنچنے میں دیر ہو گئی, وہ اس سے پہلے پہنچ گئے اور وہ آ کر کچھ مسائل بیان کر کے چیلنج کرنے لگے, ہے کوئی جواب دینے والا, کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا طالب علمی کا دور تھا, طالب علمی کا دور تھا, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیلنج کر رہا ہے اور کوئی آگے نہیں جا رہا ہے, جو ہمارا مناظر ہے وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے, یہ چلے گئے آگے. ان سے جا کر کہا کہ آپ کا کیا سوال ہے, چاہیے فلاں ہے, دیکھو حدیث بخاری کی حدیث ہے اور یہ ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے, آپ جانتے ہیں بخاری شریف کو. یہ طالب علم کہ بیٹے تم مجھ سے کیا کہتے ہو, میں نے بخاری شریف 10 سال پڑھائی ہے, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بخاری پڑھی بھی ہے. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کس کو بخاری شریف آتی ہے. ان کا تو اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا تھا, ایک عجیبی تھے آیت من آیت اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیکن معاصرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آیت من آیت اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انہوں نے اس دور میں وہ اسٹیج پر بیٹھے اور بخاری شریف کی ابتدا کر دی, حافظے سے سنانا شروع کر دیا. باب ان کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شروع کیا, وہ بھی سنتا رہا. اچھا کبھی تو رکے گا, کتنا رکے گا, ایک حفظہ شاید ایک صفحہ رٹ کر آیا ہوگا, دو صفحے, چلتے رہے. کہا جاتا ہے کہ وہ بخاری شریف کے جو پارے ہیں اس کے لحاظ سے دو پارے سے زیادہ لگاتار روز پڑھتے رہے. مناظر اسٹیج سے اتر کر چلا گیا کہ ہم سمجھتے تھے ان کو بخاری نہیں آتی, ہمیں نہیں آتی, ان لوگوں کو تو بہت آتی, ان کا بچہ یعنی بخاری شریف کا حافظ ہے. مناظرہ ختم ہو گیا. تو یہ بہرحال بعضوں کو اللہ تعالیٰ یہ قوی حافظہ دیتے ہیں, تو پتہ نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے لحاظ سے اپنا سوچ رہے ہوں گے کہ حافظہ میرا کمزور ہے. تو انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی, شکوت الی وکیع سوء حفظی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہے نا وہ ایک نور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو گناہوں سے جتنا دور ہو سکتے ہو دور رہو, شبہات سے دور رہو. گناہ, ہم بھی تو کبھی کبھی گناہ کو گناہ نہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لحاظ سے ہماری زندگی میں ہیں. وہ ہماری زندگی کو ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں, جو شیخ الحدیث تھے, تو بڑی عجیب شخصیت تھے وہ بھی. وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر ہمیں آ کر دیکھتے تو شاید وہ سمجھتے ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں. ہمارا جو حال ہے, ہم جس طرح جیتے ہیں اور ان کی جو زندگی ہوا کرتی تھی, پتہ نہیں وہ ہمیں دیکھ کر کیا کہتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات کے لحاظ سے اور ان کے استاد ان کو ان زمانے کے حالات اور ان کے جو اس مقام کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, بہرحال فرماتے ہیں کہ دیکھو معاصی سے بالکل دور رہو. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی, اس لیے کہ فرمایا فإن العلم نور من الہی. وہی بات, علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی, اور اللہ کا نور وہ کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے. خیر اللہ تعالی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسا کام لیا, وہ علم کا جو نور تھا وہ حاصل کیا. اب ان کے شاگرد آتے ہیں امام احمد ابن حنبل, واقعات سے واقعات لیکن انشاءاللہ کام کی باتیں ہوں گی. امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل شروع دور ہے ان کا, شروع کا دور ہے, ابھی تک کوئی معروف نہیں ہوئے ہیں, کوئی بڑی شخصیت کے مقام پر نہیں پہنچے ہیں, شروع کا دور ہے ان کا. اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. کچھ امام احمد کے بارے میں فرمایا گیا ہے. وہ خط لکھتے ہیں, اپنے شاگرد کو دیتے ہیں کہ جاؤ احمد ابن حنبل جو ہیں ان کو جا کر یہ میرا خط پہنچا دو. وہ شاگرد جاتے ہیں امام احمد کے پاس, غالباً ربیع نام ہوتا ہے شاگرد کا, وہ جاتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے پاس. استاد امام شافعی نے یہ خط آپ کے لیے دیا ہے, پوچھا آپ نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا ہے, وہ تو انہوں نے بند کیا تھا, مہر لگا کے پھر مجھے دیا ہے, بس آپ کے لیے ہے. وہ خط کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو روتے چلے جاتے ہیں, سنا بھی نہیں سکتے. ان سے کہتے ہیں اچھا آپ خود پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خواب میں زیارت کی. امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد بن حنبل سے کہہ دو کہ ان کا امتحان لیا جائے گا, انہ سے امتحان, ان کا امتحان آنے والا ہے, ایک وقت آئے گا کہ ان کی آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا. اور ان سے کہا جائے گا کہ کہہ دو کہ القرآن مخلوق, کہ قرآن مخلوق ہے, کبھی بھی ایسا نہ کرنا, قرآن کو مخلوق نہیں کہنا, کلام اللہ ہے. وہ مخلوق کہاں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے, جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہماری زبان سے ادا کرتے ہیں, لیکن اصل کلام اللہ جو ہے قرآن جو ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے, اصل کلام اللہ جو ہے وہ مخلوق نہیں. ہاں لکھا ہوا ہماری شکل میں ایک صفحات ہیں, وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو صفحات کی شکل میں, اصل کلام اللہ تو مخلوق نہیں. تو دیکھو جمے رہنا اپنی بات پر. اور یضرب بالسیاط, کوڑے وغیرہ بھی مارے جائیں گے, سخت آزمائشیں آئیں گی, لیکن جمے رہنا اپنی بات پہ. اور جب یہ کرو گے, اگر تم نے اس میں کامیابی دکھا دی, تو پھر اخی قیامت تک کے لیے تمہیں بلندی دی جائے گی, اس طرح کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں کہہ سکتے ہیں تمہارا جھنڈا بلند کیا جائے گا. یہ ایک طرح سے گویا کہ یہ بھی تھا کہ آگے سخت آزمائش بھی آنے والی ہے, ایک طرف یہ بھی تھا کہ اچھا تمہارا ایک بہت اونچا مقام بھی ہونے والا ہے. وہی انما العسر یسرا, بیٹھے بیٹھے تو نہیں ملتا کچھ. امام احمد بن حنبل پر بہت اثر ہوا اس کا. ان کے شاگرد جو امام شافعی کے شاگرد جو خط لے کر آئے تھے, انہوں نے جب خط پڑھا تو انہوں نے آخری حصے کو اس لحاظ سے اہمیت دی کہ یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے, ٹھیک ہے آزمائش آئے گی لیکن آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے لیے آپ کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند ہوگا. تو اس بشارت پر عام طور پہ دستور ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی خوشخبری کوئی اچھی خبر سنائے تو اس کو کچھ انعام دیا جائے. احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے جو واقعہ تبوک کا جو آیا تھا اور 3,000 کی توبہ قبول کی گئی تھی, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور جس نے ان کو سب سے پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے, امام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا جو کپڑا تھا, کچھ زائد تھا نہیں ان کے پاس جو کپڑا تھا, اس میں سے کسی سے کپڑا استعمال کے لے لیا اور استعمال کیا ہوا کپڑا ان کو دے دیا کہ اچھا یہ میری طرف سے انعام ہے کہ آپ نے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. عجیب عجیب واقعات اور عجیب عجیب چیزیں. ہمارے یہاں پہنا ہوا کپڑا کسی کو دینا ویسے ہی بہت سی مرتبہ عیب سمجھا جاتا ہے, بہت سے لوگوں میں, سب میں نہیں لیکن بہت سے لوگوں میں عیب سمجھا جاتا ہے. پہنا ہوا کپڑا دیا, نیا دیتے اور وہ بھی بغیر دھوئے دے دیا, اوپر جو پہنا ہوا تھا وہی اتارا اور دے دیا, اچھا دھویا بھی نہیں. تو ان حضرات کا کیا تھا کہ ایک اتنی بڑی بشارت اللہ کی طرف سے, توبہ کی قبولیت, اس پر انعام. انعام کیا دے رہے ہیں؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا اچھے میں آپ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے, اور انہوں نے قبول بھی کیا اور اس کو ایک اچھی چیز سمجھا گیا. تو امام احمد بن حنبل سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے تو اس پر کوئی انعام بھی تو, یعنی مقصد تبرک حاصل کرنا تھا. لیکن تو امام احمد بن حنبل کے پاس بھی اس وقت کوئی زائد کپڑے نہیں تھے, اندر کپڑا ایک تھا, اوپر کرتا جو پہنا ہوا تھا یا کوئی اور چادر تھی, بہرحال انہوں نے اپنا جو کرتا تھا وہ اتار کر ان کو ہدیے میں دے دیا. یہ یہاں سے لے کر گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا, میں نے اس طرح کہا انہوں نے یہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کرتا انہوں نے دیا ہے وہ تو آپ کی ملک ہے, میں وہ تو آپ سے نہیں مانگتا, بس اتنی اجازت دے دو کہ میں اس کو پانی میں بھگو کر نکال لوں ایک مرتبہ. حالانکہ امام شافعی ہیں, امام احمد ان کے شاگرد ہیں, لیکن استاد شاگرد کا کتنا زیادہ ان کے دل میں ان کی وقاعت ہوگی اور کیا مقام ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں بس کرتا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ یہ کرتا پانی میں بھگو کر میں اس کو کرتا آپ کو واپس کر دوں گا, وہ پانی میں رکھ لوں گا. ایسا ہی کیا, اور واقعات میں ملتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی محفوظ رکھا اور اس پانی کو کل یوم روزانہ وہ اس کو اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے تبرکن. یہ ان کے یہاں اس کا امام احمد بن حنبل کا مقام تھا. بہرحال پھر وہی ہوا کہ بعد میں ان کے ساتھ امام احمد کے ساتھ جو واقعات پیش آئے, یہ کیا تھا؟ وہی جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ملتی رہی. جب علم متصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ متصل تھا سلسلہ, تو رہنمائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی رہتی تھی اور ایسا ہوتا رہا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان جاؤ آپ سے کام لیا جائے گا, واقعہ مشہور ہے کئی مرتبہ ذکر آیا, اس کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ بے چینی ہوتی تھی, کبھی عجیب اضطراب کی کیفیت ہوتی تھی, میں کیا کروں, کیسے کروں, کیسے لوگوں تک بات پہنچاؤں دین کی, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بے چینی بڑھ جاتی تھی آنکھیں بند کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی, ایک تسلی ہوتی تھی, سکون مل جاتا تھا. یہی علم نافع جس کا تعلق, یعنی جو متصل علم کے ذریعے سے جو انسان حاصل کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ صرف ظاہر ہے صرف وہ کافی نہیں ہے, ایک قلبی تعلق اور لگاؤ بھی ہوتا ہے. انسان جب دھیان لگا دیتا ہے کہ کہاں سے میرا رابطہ ہے, اس رابطے کا تعلق اور خیال لگتا ہے, تو پھر اس طریقے سے انسان کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. وہی جس کو ہم نے کل پڑھا تھا, جیسے اللہ تعالیٰ بھی قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس انسان کو نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی ہمارے قریب ہے, متوجہ ہے, ٹھیک ہے جس میں جسد اثر جہاں بھی ہو, لیکن انسان جب قلبی تعلق میں قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں سے وہ برکات بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں. العلم النافع, تو علم نافع وہ ہے کہ سینے میں جس کی شعائیں پھیل جائیں اور اس کے ذریعے سے انسان کے دل کی ظلمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں ہوتا, اسلام کے احکام پر کبھی شک نہیں ہوتا, یقین پختہ ہو جاتا ہے, اور جتنا علم نافع ہوگا اس کے لحاظ سے انسان کے سینے میں نورانیت جس سے ظلمت دور ہوتی چلی جائے گی. اب کیا ہوتا ہے, جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر وہ کبھی کوئی باطل بات پڑھ لے گا کہیں سے پہچان لے گا, اچھا نہیں یہ بات غلط ہے, حق باطل کی پہچان اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, وہ نور کی برکت ہوتی ہے, حق اور باطل صحیح غلط کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے. اور کبھی اگر زیادہ اہل باطل کی کتاب پڑھ لی تو اس کا قلب اثر محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے قلب میں ظلمت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر کلام میں صاحب کلام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جس کا ہمارے اسلاف نے خیال رکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، خیر العلم ما کانت الخشیۃ معہ، بہترین نافع اور خیر والا علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی ہو۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ دونوں طرح ترجمہ کیے گئے، یا ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خشیت، اللہ کی خشیت انہی لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور معرفت عطا فرمائی ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، علم کے لیے خشیت ضروری ہے، خشیت وہی ہوتی ہے جہاں علم ہوتا ہے، بغیر علم کے خشیت نہیں ہے، اور اگر علم کے ساتھ اللہ کی خشیت اور خوف نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ وہی ہوتا ہے جب معلومات ہیں لیکن اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے انسان پھر غلط راستے پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جو بھی ایک رائے قائم کرنا چاہتا ہے، بہت سے ہوتے ہیں کہ پہلے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اچھا دیکھو مجھے یہاں پر یہ رائے قائم کرنی، اب وہ اس کو دلائل بنانا شروع کرتا ہے، تو ٹھیک ہے کہیں سے کچھ بھی مل جائے گا۔ اب وہ گیارہویں شریف کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں وہ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، گیارہویں شریف جو قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں آتا ہے احد عشر کوکباً، گیارہ نمبر ثابت ہو گیا، گیارہویں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ تو ہر ایک قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مدار اس پر ہے کہ وہ اسلاف سے منقول ہے، یعنی علم نافع ہے، یعنی وہی جس کو میں نے بتایا کہ سند متصل ہونی چاہیے۔ تو بہترین علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت بھی ہو۔ خشیت اور خوف تھوڑا سا فرق ہے، خوف کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ خشیت یہ ہے کہ کسی کے عظمت اور احترام کی وجہ سے کسی کا ڈر ہو، یعنی کہ مار کا ڈر ہے۔ ایک ہوتا ہے شیر سے انسان ڈرتا ہے، وہ ڈر الگ ہے، جس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں رکھتے، اور اس کا ترجمہ کبھی ترجمہ میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب وہ عصا ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، تو واللہ مدبر ولم یعقب، ڈر گئے تھے۔ وہ ڈر جو تھا وہ ڈر الگ قسم کا ڈر تھا، وہ خشیت نہیں تھی، ظاہر ہے وہ تو طبیعی خوف ہے انسان کو، وہ آ جاتا ہے، لیکن کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ خشیت کہلاتا ہے۔ تو وہ خشیت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، کہ بہترین علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت ہو۔ اب خشیت ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ انسان شریعت پر عمل کرنے لگ جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ جتنا زیادہ شریعت پر عمل ہوگا اور شریعت کے خلاف چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا، کہا جائے گا اتنی اس میں خشیت ہے۔ کم ہوگا عمل تو خشیت کم ہے، عمل زیادہ ہوگا تو خشیت زیادہ ہے۔ یہ خشیت کے درجات پہچاننے کی خود انسان کے اندر، اپنے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ خود دیکھ لو کتنا شریعت پر عمل ہے کتنا نہیں ہے۔ اور اگر خود اپنے بارے میں انسان رائے قائم نہ کر سکے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے واقعات اکابر کے اور اسلاف کے نہیں پڑھے۔ ان کے واقعات پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو، ہاں ٹھیک ہے میں صحیح چل رہا ہوں، ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ ان کے واقعات جب دیکھیں، صحابہ کے واقعات، اسی وجہ سے حکایت صحابہ اور حیات صحابہ وغیرہ کی جو اہمیت ہے، پھر اکابر کے، چونکہ وہ تو چلو صحابہ کا دور تھا، قدیم دور تھا، پھر ہمارے قریب کے اسلاف کے واقعات، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح زندگی گزارتے تھے، ہمارا یہ طریقہ ہے، کتنا فرق ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، نیچائی میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس سے انسان پہچان لیتا ہے۔ تو جتنا اتباع شریعت ہوگا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اندر خشیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، العلم ان قارنته الخشیۃ فلک والا فعلیک، علم کے ساتھ اگر خشیت بھی ہو تو پھر وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ وہ تیرے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو علم وہ بھی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم تھے جو کیسی گمراہی میں، جس کی پہلی مثال تو ابلیس کی مل جاتی ہے، اس کے بعد بڑے بڑے صاحب علم تھے جو بس خشیت نہ ہونے کی وجہ سے کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہوئے، اور اخیر میں کیا ان کے حالات ہوئے۔ واقعات بڑے عجیب ملتے ہیں، تفاسیر میں بھی ملتے ہیں، تاریخی واقعات ملتے ہیں، بلعام کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ تو وہی ہے، جہاں خشیت نہ ہو اور تعلق مع اللہ میں قوت نہ ہو تو وہاں پر انسان کو علم جو ہے وہ کبھی غلط راستے پر لے جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اذا علمت ان الشیطان لا یغفل عنک فلا تغفل انت عمن ناصیتک بیدہ. فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے بتا دیا اور جب تو جانتا ہے, ہر ایک سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب تو جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہے, شیطان ہر وقت تیری کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طریقے سے غلط کام کر لے انسان, کسی طریقے سے برائی میں چلا جائے یا کم از کم نیکی سے رک جائے. شیطان جب ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, حالانکہ وہ ایک مخلوق ہے ہماری طرح, تو پھر فرماتے ہیں کہ انسان کو بھی تو جب دیکھا کہ شیطان جب اتنے کام میں لگا ہوا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, اس کو کیا مل رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ شیطان جب اتنی محنت کر رہا ہے اور وہ غافل نہیں ہو رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالی جس کے قبضے میں ہماری پوری جان, ہماری سب کچھ ہے, ہماری پیشانی جس کے قبضے میں ہے, تو اللہ کے قبضے میں ہماری پیشانی ہے, ہم پورے اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہیں, تو ہم اللہ کے جتنے محتاج ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالی سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک بس اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کو ہم سے کیا غرض کہ ہمیں کیا, ہم سے کیا ملے گا اس کو, اگر ہم نے گناہ کر لیا اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ہے کہ اچھا وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا یہ لوگ کہیں جنت میں نہ چلے جائیں, میرے ساتھ جہنم میں ساتھی بن جائیں, اس کے علاوہ اس کو نہ پیسے مل رہے ہیں, نہ کچھ دنیا کا یا آخرت کو کوئی نفع مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں, بس اس کی ایک یہ چاہت ہے اور اس چاہت کے لیے کر رہا ہے. اور ہماری ضرورت ہے, ہماری تو احتیاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہماری سب کچھ ہے, تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماتحتی میں ہم ہیں, تو پھر جب شیطان اس کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرو, کبھی غفلت اختیار نہ کرو. آگے تواضع سے متعلق کچھ باتیں ہیں. فرماتے ہیں من اثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا اذ ليس التواضع الا عن رفعه فمتى اثبتت لنفسك تواضعا فانت المتكبر حقا. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے لیے تواضع ثابت کرے, کہتے دیکھو میں نے تواضع کیے, چاہے وہ کہتا ہو یا چاہے عمل سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اچھا دیکھو میں نے تواضع کیے, مجھے تو اسٹیج پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن میں نیچے بیٹھ گیا, میں نے تواضع کی ہے, اگر یہ ذہن میں بات آتی ہے تو, یا کوئی بھی کسی طرح کی کوئی چیز کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے تواضع کر لی کہ میں نے یہ کام کر لیا. کوئی شخص صفائی کر لیتا ہے, سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے تواضع کیا, میرا تو مقام سے اس سے اونچا تھا لیکن چلو میں تھوڑی صفائی کر لیتا ہوں, یا مسجد میں کچرا نظر آیا چلو اٹھانا تو کسی اور کو چاہیے میں اٹھا لیتا ہوں. اگر یہ چیز ذہن میں آتی ہے, اب وہ انسان خود اپنے امتحان لے لے کہ ہم کتنے پانی میں, اگر کبھی یہ چیز ذہن میں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تکبر اندر بھرا ہوا ہے, چاہے وہ نیچا والا کام. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے تواضع کی ظاہر علامت کہ انسان ایسا کام کر رہا ہے جو ظاہراً نیچا سمجھا جاتا ہے, کم درجے کا سمجھا جاتا ہے, یہ تو ظاہراً ہم کہتے ہیں نا ظاہراً ہی متواضع ہے, کوئی نہیں جوتے سیدھا کر دیتا ہے, کوئی صفائی کر لیتا ہے, لیکن اگر وہ اس جگہ پر کام کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے ذرا اونچا ہونا چاہیے لیکن کوئی بات نہیں میں یہ کام کر لیتا ہوں, تو ظاہراً چاہے تواضع نظر آئے گا حقیقتاً وہ متکبر ہے. اصل میں کبر جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے, اور اس کو جب انسان ظاہر کرتا ہے نا ظاہری افعال کے ذریعے سے تو وہ تکبر کہلاتا ہے. کبر اور تکبر میں یہ تھوڑا سا فرق, کبر اصل قلب کی صفت ہے اور تکبر اس کو ظاہر کرنا, انسان کے دل میں بڑائی ہے اور ظاہر میں کوئی ایسی بات کہتا ہے, ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے اپنی بڑائی ظاہر ہو, اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اسی طرح تواضع جو ہے وہ اصل کے لحاظ سے دل کی صفت ہے, دل میں ہونا چاہیے. انسان اللہ کے عظمت کو اتنا اس کے مستحضر ہو کہ اپنی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے. ایک بزرگ تھے, وہ نماز کے لیے تیار ہوئے اور صاف کپڑے پہنے جا رہے ہیں نماز کے لیے, اور جاتے ہوئے اب کسی نے شرارت کی یا قصدن تھا, بہرحال وہ جا رہے تھے اوپر مکان سے کسی نے کچرا پھینکا اور کپڑے ان کے گندے ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایسا موقع ہے جس میں انسان کو غصہ آتا ہے کہ یعنی ان کو کم از کم دیکھنا چاہیے تھا, اوپر سے کچرا پھینکنا ویسے ہی غلط بات ہے, اور پھر کم از کم پھینکنا ہی تھا تو چلو ٹھیک ہے دیکھ تو لیتے نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کی نظر تو وہاں تھی ہی نہیں, دوسروں پر تھی ہی نہیں, دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں تھی، نظر اس پر تھی کہ یا اللہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ مجھ پر آگ برستی تب بھی میں اس قابل تھا، یا اللہ تو نے کرم کیا کہ مجھ پر تو صرف کچرا ہی گرا ہے۔ گئے، کپڑے بدلے، پھر نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ قلب کا ایک احساس ہوتا ہے کہ انسان کی ہمیشہ نظر اپنے آپ پر ہو، دوسروں پر نہ ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ ہو کہ میں نے جو کیا، میرے ساتھ کیا، میرے عمل کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ بس نہ غصہ آئے گا، کبر ہی اصل ہے جو انسان کو دوسرے کے خلاف ابھارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، انسان اپنی کوئی حیثیت سمجھتا ہے۔ کبر نہ ہو تو بہت پوری دنیا کے مسائل ہی حل ہو جائیں، نہ یہ کرسیوں کی لڑائی ہو، نہ یہ ووٹنگ سسٹم ہو، کچھ مسئلے سب مسئلے ختم ہو جائیں، اس لیے کہ کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں۔ پورا جو دنیا میں جو فتنوں اور لڑائی جھگڑے خون ریزی جتنا بھی ہو رہا ہے، سب کی بنیاد اگر دیکھے تو یہ کبر ہی چل رہا ہے۔ بہرحال من اثبت لنفسه تواضعا، جو اپنے لیے تواضع ثابت کرتا ہے، چاہے کہتا ہے یا چاہے سمجھتا ہے دل میں یا انداز سے ایسا ظاہر کرتا ہے، تو کہتے ہیں حقیقی متکبر یہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میرے اندر تواضع نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ایک احساس ہو تو یہ تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے احساس۔ لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہے کہ میں متواضع ہوں، تو فرماتے ہیں یہ پکا متکبر ہے۔ فہو المتکبر حقا، اس لیے کہ تواضع کا مطلب کیا ہے کہ انسان جس مقام پر تھا اس مقام سے وہ نیچے اتر آتا ہے اصل کے لحاظ سے، تو لیکن اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں کہ میں اس مقام سے اترا ہوں۔ یا اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اتنا مشاہدہ کرے کہ اپنی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے۔ جب اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بٹھا دیا، ابھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ وہی جیسے کہ کچرا اگر گرا ہے، نہیں نہیں میں تو اس سے بھی کم درجے پر، جہاں اللہ نے رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو کم سمجھے، یہ اس کو کہتے ہیں تواضع۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی دل میں ہے کہ جہاں اللہ نے رکھا ہے میں تو اس سے بھی کم درجے کا اہل تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچا درجہ دے دیا۔ جہاں ہو اپنے آپ کو اپنے درجے سے اونچا سمجھے، یہ انسان کے دل کی حالت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اذ لیس التواضع الا عن رفعۃ، اس لیے کہ تواضع تو تب ہوتی ہے نا جب انسان کسی درجے پر ہو اور وہاں سے نیچے اترے۔ تو اگر کوئی اپنے بارے میں سمجھا میں تواضع کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں اونچا ہونا چاہیے تھا، مجھے میں نیچے آ گیا ہوں، تو یہ تو کبر ثابت کر رہا ہے اپنے لیے۔ فمتا اثبت لنفسك تواضعا، تو اپنے لیے اگر تم تواضع ثابت کرو گے تو فرماتے ہیں کہ پھر حقیقی متکبر تم ہی ہو۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ایک معنی تھا کہ شیخ الحدیث تو صرف انہیں کے لیے تھا، یہ لفظ جو تھا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں ذمہ دار بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ مدرسہ مدارم سہارنپور کے جو ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ناظم وغیرہ اور اہتمام وغیرہ میں آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ شیخ نے فرمایا اگر میرا نام وہاں آیا، مجھے اگر ذمہ داری میرے نام پر دی گئی، تو پھر مجھے ڈھونڈتے ہی رہو گے، میں غائب ہو جاؤں گا یہاں سے، میں جیسے ہوں ایسے ہی مجھے پڑھانے دو، بس پڑھانے کے لیے میں ہوں۔ ہاں مشورے میں ہر چیز میں سب میں تھا، لیکن نام نہیں چاہیے، میرا نام اگر وہاں آیا تو پھر مجھے ڈھونڈتے ہی رہو گے۔ لوگوں نے سوچا نہیں ان کو رکھنا تو ہے، ضرورت ان کی ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام کسی بھی ذمہ داری عہدے میں نہیں ڈالا گیا۔ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے خود اپنی طرف سے نام تجویز فرمایا شیخ الحدیث، اور شیخ الحدیث کا نام ایسا ان کے ساتھ لگ گیا کہ بس شیخ الحدیث، شیخ الحدیث، حالانکہ وہ پہلی مرتبہ تھا لیکن بس شیخ الحدیث۔ اس کے بعد خیر ایک سلسلہ چل گیا کہ جہاں بھی کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے تو ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ اصل میں شیخ الحدیث، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہائے شیخ یا شیخ الحدیث جب کہا جاتا تھا تو ایک ہی نام سب کے ذہن میں تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے متعلقین جو خاص خاص ہوا کرتے تھے ان سے کبھی فرماتے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تواضع اور پستی اختیار کرنے میں، تواضع اختیار کرنے میں یہ سلسلہ بند ہو جائے، سلسلے کو جاری رکھنا۔ اس لیے کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے نہیں میں قابل نہیں ہوں، اور حقیقت ایسے ہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو قابل کون سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو قابل سمجھے وہ تو نااہل ہے، اپنے آپ کو اہل کون سمجھتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں کیا کرتے تھے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ زبردستی ان کو بیعت کرنے کے لیے اصرار کیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا، بلکہ سب سے پہلے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے گئے کہ اچھا یہ عورتیں ہیں جو بیعت کی درخواست کر رہی ہیں، بیٹھو ابھی بیعت کرو۔ بڑے تھے، چچا تھے، تو حالانکہ حضرت شیخ کا بہت احترام بھی کرتے تھے ایک اعتبار سے، لیکن دوسری طرف وہ چونکہ چچا بھی تھے، ایک طرح سے والد کی جگہ بھی تھے، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب بیعت کرو. امام اپنا اتارا، ہاتھ سے نکالا اور عورتوں کو اندر پکڑا دیا، یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا ہے اب بیعت کرو. اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیعت کر رہے ہیں. بہرحال زبردستی بیعت کا سلسلہ شروع کروایا. خود حضرت شیخ کا یہ حال تھا. حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں بیعت وغیرہ تو مجھے، میں تو اس قابل، اپنے آپ کو اہل کون سمجھتا ہے؟ حضرت مدنی ناراض ہوئے، ایک ناراضگی کے انداز میں بات کی کہ اپنے آپ کو اہل کون سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل سمجھے گا وہ تو نااہل ہی ہوگا، اس لیے جو اپنے بڑوں نے جو ذمہ داری دی اس کو کرتے رہو. بہرحال سلسلہ چلا. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آگے اپنے متعلقین سے یہ فرمایا کہ دیکھو تواضع اپنی جگہ، لیکن تواضع کی وجہ سے کہیں یہ سلسلہ بند نہ کر دینا، سلسلہ جاری رہنا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں بھی حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید نام سنا ہوگا بہت سنے، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص خاص لوگوں میں ان کو بہت اونچے مقام پر کہا کرتے تھے، بہت اونچے مقام پر تھے، لیکن وہی تواضع اتنی زیادہ کہ جہاں پر عام طور پہ اور کوئی کسی کے لیے زیادہ عرصہ رہنا مشکل تھا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آخری تھے، مزاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا مزاج، تو ظاہر ہے وہ مزاج بھی تھا ذرا، یعنی مزاج سخت بھی، اور جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، یعنی سختی سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول اور پابندی ان چیزوں میں زیادہ تھی. تو بہرحال جہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ادارہ تھا دعوت الحق، وہاں پر ہردوئی میں حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک رہے. جس وقت میں گیا اس وقت ان کی عمر، یعنی میرا طالب علمی کا دور تھا آپ سے تقریباً، یعنی میں 95 کی 96 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں گیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں ان کے ایک خاص مقام ہے، لیکن وہ وہاں پر اسی طرح جیسے ایک عام خادم کام کیا کرتے ہیں اس طریقے سے پڑھا بھی رہے ہیں، اچھا صبح بچوں کو، لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، بس اسی طرح وہی ایک سادگی والا انداز جو شروع سے ایک چیز تھی، اور اسی طرح اخیری عمر تک تقریباً اسی طرح انہوں نے گزارا گیا، وہی اپنے آپ کو مٹانا، توازو. تو حالانکہ بہت اونچے مقام پر تھے، بہت اونچے مقام، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ ان کو اونچے مقام پر فرمایا کرتے تھے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ کے بعد ان کا جو مقام تھا وہ تمام خلافہ نے بالاتفاق مان لیا تھا کہ ان کا جو مقام ہے. مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں دیوبند گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ہی گیا تھا، میں نے تو اصل کچھ، یعنی میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ چراغ سحری ہیں، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں، جا کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب میں دیوبند گیا پہلی مرتبہ وہاں پہنچا ہوں، میرا پہلا دن تھا، اور وہاں پر چونکہ وہ رمضان سے پہلے کا وقت تھا، مدارس کی چھٹیاں تھیں، میں بیٹھا تھا تو تھوڑی دیر میں حضرت کی مجلس تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور لوگ سامنے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو تشریف لائے، دو زانوں بیٹھ گئے. میں سوچا اچھا وہ بھی، اب ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی لیکن مجلس میں ملاقات بھی مناسب نہیں تھا، بہرحال میں بیٹھا رہا. اتنے میں تھوڑی دیر میں کوئی اور پیچھے آیا، لوگ ذرا سے ایسا، کوئی بڑا آتا ہے تو ذرا سا ادب کی وجہ سے تھوڑا سا ہلنے لگتے ہیں اور تھوڑا اچھی طرح بیٹھ جاتے ہیں. کون ہیں؟ پتہ چلا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائیں، وہ بھی دو زانوں بیٹھ گئے ادب کے ساتھ. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے جب ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہ چار پائے پر اونچے تھے، اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے نیچے بیٹھنا ہے، حالانکہ نیچے بیٹھنا مشکل تھا، دو خادموں نے دونوں طرف سے سہارا لے کر نیچے بٹھا دیا کہ جب بڑے حضرات آئے ہیں تو اچھا میں بھی اوپر کیسے بیٹھوں، خود بھی نیچے بیٹھ گئے. بہرحال ان کے مقام میں مقصد یہ کہ وہ پہلا جو میرے ذہن میں تصور آیا کہ اتنی بڑی شخصیت جہاں شیخ یونس صاحب، مولانا طلحہ صاحب وغیرہ یہ حضرات دو زانو آ کر بیٹھے ہیں، میں یہاں آ کر کیا کروں گا، میں کیا استفادہ کروں گا، یہ میرے ذہن میں جو خیالات آتے رہے. بہرحال وہ تو جو شخصیت تھے وہ تو تھے. تو ان سے ایک مرتبہ مکتوبات جو ہے شیخ کے مکتوبات ان کے ساتھ تھے، ان کی اشاعت سے متعلق کچھ بات آئی کہ اچھا وہ ہے شیخ کے مکتوبات وغیرہ آپ کے پاس ہوں گے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی، ان سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، تو مکتوبات شائع ہو رہے تھے تو ان کے بھی ظاہر ہے کہ ان کے مکتوبات تو بہت اہم ہوں گے. فرمایا میں تو ابھی سفر میں ہوتا ہوں اور مکتوبات تو میرے پتہ نہیں کسی جگہ رکھے ہوں گے، تو باقی لوگوں کے مکتوبات بہت ہیں، مجھ جیسے گمنام کو گمنامی میں رہنے دو. مجھ جیسے گمنام کو گمنامی میں رہنے دو. وہ گمنامی کیا تھی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مشہور کر دیا کہ کہیں ان کے نام سے کوئی ادارہ ہوگا جہاں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. لیکن وہ حضرت شیخ کے بعد کے شروع ان کا دور جو تھا بس وہ یہ تصور تھا کہ میں گمنام ہوں, گمنامی میں رہنے دو مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ تو جن کو مشہور کرتے ہیں وہ مشہور ہو کر ہی رہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غالب المفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ, یہ کسی دور میں طالب علمی کے دور میں کبھی کبھی سوالات ذہن میں آتے تھے, اور انہی میں یعنی ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہوں, لیکن بعد میں پھر تعلیم وغیرہ میں بیٹھے رہے, مشائخ سے تعلق رہا تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس واقعے میں بھی ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ حضرت کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دیا, کہ اس کی وجہ سے ہمیں یعنی جو فائدہ ہو رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ حضرت نے آپ کے ساتھ تعلق ہمارا قائم کر دیا. اب یہاں پر ٹھیک ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچنا تو بالکل صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا سوچیں گے؟ کیا ایسا کہیں گے کہ ہاں صحیح ہے؟ یا یعنی ظاہر ہے ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طالب علمی کے دور میں بھی میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے توازو ہے, لیکن توازو جب مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں کیسے سمجھیں گے کہ میں بھی کسی قابل نہیں ہوں؟ یعنی ظاہر ہے جب وہ قابل سمجھیں گے تبھی تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچی جگہ پر بٹھائیں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن بعد میں بات سمجھ میں آ گئی تعلیموں وغیرہ میں بیٹھ کر. خیر, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں یہ بات ہے کہ جب ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے رابطہ کرا دیا اور یہ ایک سلسلہ عطا فرما دیا, تو تھانوی نے فرمایا آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. یہ مختصر سا جملہ لیکن اس میں سب کچھ آ گیا. میں تو ایسا نہیں سمجھتا لیکن آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے, دونوں طرف, یعنی جو حقیقت تھی وہ بھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نہیں انتظام بھی باقی رہنا چاہیے. نہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں, یہاں یہ جملہ کہنے کی یہاں موقع نہیں تھا کہ نہیں نہیں میں تو اس قابل نہیں تھا. ہاں, آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو پیر جیسا بھی ہو چاہے میں جیسا بھی ہوں, لیکن جب پیر مان لیا ہے تو پھر اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے کہ انسان کو جب کوئی پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ابھی تک کچے گھر میں رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے, شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکان تھا, تو ابھی تک وہ پمپ جو ہینڈ پمپ کہلاتا ہے, ہاتھ سے جتنا اس کو چلاتے رہیں گے اتنا پانی نکلتا رہے گا, کنویں کے ساتھ نیچے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جتنا چلاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مثال تو بس اسی طرح ہے جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے, اس طرح ہے کہ اصل کے لحاظ سے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف واسطہ بنایا ہے, اور سامنے حاصل کرنے والا جتنی طلب ہوگی اور جتنی کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا. ملے گا واسطہ ہی کے ذریعے سے, ملے گا واسطے کے ذریعے سے, جیسے انسان کو ملتا ہے جب ہینڈ پمپ پمپ کے ذریعے سے, اور اس کو جتنا چلاتا ہے جتنی محنت کرتا ہے اتنی پانی آتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو کنویں میں سے نیچے سے پانی آ رہا ہے, لیکن ملتا ہے اس نل کے واسطے سے ہی, اس پمپ کے واسطے سے ہی ملتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں سہارنپوری کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ ہاں ملے گا اللہ کے, اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے, محنت تم لوگوں کی ہوگی لینے والے کی ہوگی, ہاں چونکہ واسطہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تو ملے گا میرے واسطے سے, باقی میرا کوئی نہیں ہے. یہ ان حضرات کی سوچ ہوا کرتی تھی. بہرحال تو توازو ہر ایک کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہو وہ بھی, اور جس کو ذمہ داری نہ دی ہو. بہرحال کبھی ہوتا ہے کہ انسان نیچی جگہ پر بیٹھ کر سمجھتا ہے میں اونچی جگہ بیٹھنے کے قابل تھا تو یہ کبر ہے, کبھی انسان اونچی جگہ پر ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے نہیں میں اس جگہ کا قابل نہیں ہوں, تو چاہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اوپر لیکن وہ متوازن ہے. یہ بہرحال ایسی کبھی کبھی باریکیاں ہوتی ہیں جہاں انسان سمجھ نہیں سکتا, اور ظاہر اس کو اور بھی تفصیلات ہیں آگے اور ملفوظات میں انشاءاللہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.